जिसका उन्वान रहमतुल आलमीन का फर्ज है, जो सिपाही सहाबा साहिवाल के जेर इस्तेमाल तय किया गया है, मौलाना सैयद इनामुल्लाह शाह साहब बुखारी और उनके रफका के शदीद इसरार पर चंद ही दिन पहले ये प्रोग्राम तय हुआ था। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और मुझे कहा भी गया है कि मैं आपके सामने हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर गुफ्तगू करूं, बिलखसूस रहमतुल आलमीन के नाम पर अपने ख्यालात का इजहार करूं। और इसी ज़मन में सिपाही सहाबा का मौका और मौलाना आज़म तारिक साहब के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपसे गुफ्तगू कर। मेरे भाइयों, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो इंसान पर एक बहुत बड़ा रोग तारी हो जाता है। एक मुकर्रर और खतीब के लिए यह बात बड़ी मुश्किल है कि वो पैगंबर दो जहां वसलम के हुसन का इहाता करे और आपके कारनामे, आपकी अजमत शान को बयान कर सके। मेरा दावा यह है कि कायनात का कोई इंसान, कोई मुकर्रर और खतीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालात का ना तो इहाता कर सकता है ना हक अदा कर सकता है। बड़े बड़े शायर दुनिया में आए और अदीब और फसीह वलीब लोग आए, लेकिन जब हजूर का जिक्र आता था तो उनके पास अल्फाज खत्म हो जाते थे, मानी खत्म हो जाते थे, लुगत मिट जाती थी जिस पे पैगंबर के हुसन का जिसमें साविया तय किया जा सके। एक अरबी के शायर ने, जिसने 40,000 अशआर हजूर की शान में लिखे, 40,000 अशआर के आखिर में जो उसने शेर लिखा, उसने बड़ी अजीब बात कही जिसका तर्जमा एक उर्दू के शायर ने किया है कि 40,000 अशआर लिखने वाला शायर आखिर में कहता है, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, और कलम है आबला पा मदा बाकी है, और वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। कोई शख्स पैगंबर के कमालात का इहाता नहीं करता। हजूर के इश्क में और मोहब्बत में सारी कायनात गलता और सारी कायनात उसमें जगत हुई, लेकिन न उसने रसूल का इहाता हो सका, न कमालात पैगंबर का एहसास ले जा सका। मैंने जब अपने अकाबर और बुजुर्गों के तर्ज व तरीक को देखा तो ऐसे लोग भी मुझे मिले जिन्होंने हजूर की शान में यह भी कहा कि बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई साज चमन में थी। और मौलाना सैयद हुसैन अहमद बदनी ने तो यह भी कहा, हजूर के रौजे पर खड़े होकर कहा, जब उनको माल्टा की जेल के लिए गिरफ्तार किया गया तो सैयद हुसैन अहमद बदनी ने फरमाया, दमकता रहे तेरे रौजे का मंजर, दमकता रहे तेरे रौजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रौजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौके अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। और मौलाना जफर अली खान ने तो वहां जाकर यह अजीब बात कही थी कि दियार यसरम में घूमता हूं नबी की रहलीज चूमता हूं। आपका जौक ताजा है, जितने आप बेदार होंगे उतनी तफसीली तकरीर होगी, और अगर आप सोए रहे तो मैं तो वैसे ही थका हुआ हूं, मैं भी सो जाऊंगा। है तो जो सही वाल वाले देर से बेदार होते हैं, मुझे इसका इलम है, मुझे तजर्बा है, और जब बेदार हो जाते हैं तो हक अदा कर देते, लेकिन होते देर से, क्योंकि मैंने सैकड़ों बीसियों तकरीरें इस शहर में की हैं, یہ شہر میرا مادر علمی بھی ہے، میں نے جامعہ رشیدیہ تعلیم حاصل کی اور بعد میں دوسرے مدارس میں ہم گئے، یہاں مدرسہ علوم الشریعہ ہے، انوار رحمت ہے، کئی بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن جو نوجوان ہے یہاں کا وہ سن ہے، لیکن جب اسے چوکا لگایا جاتا ہے تو وہ ادھر ہو جاتا ہے، تو چوکا لگانے کی ضرورت ہے آپ کو، ضرورت ہے؟ میں نے کہا چوکا لگانے کی ضرورت ہے، ایک آدمی کہنے لگا سبحان اللہ، چوکا مولانا ظفر علی خان نے جو کچھ کہا وہ اتنا عجیب و غریب ہے، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو آپ پھڑک جائیں۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں چومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کی ایک آیت سے میں سہارا لے چکا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں ان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس عنوان پر تقریریں تو ہوتی لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتاتا کہ رحمت کا معنی کیا ہے، تو میں آج کوشش کروں گا کہ قرآن کی زبان میں رحمت کا معنی آپ کو بتاؤں کہ جہانوں کی رحمت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اگر قرآن صرف یہ کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالم کہ جہان کے لیے رحمت ہے، تو تب بھی حضور علیہ السلام کا مرتبہ ساری دنیا سے بلند تھا کہ جہان پوری کائنات کو کہتے ہیں، لیکن جہان نہیں کہا، جہانوں کہا ایسے انداز خطاب میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جائے کہ تو تو بنی اسرائیل کا نبی ہے، اور یونس علیہ السلام سے یہ کہا جائے کہ تو نینوا کا نبی ہے، اور جب دانیال سے کہا جائے کہ تو تو بابل کا نبی ہے، اور نوح علیہ السلام سے کہا جائے کہ تو تو کنعان کا نبی ہے، اور جس وقت یونس علیہ السلام سے کہا جائے کہ تو تو مصر کی بستیوں کا نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام سے کہا جائے کہ تو کنعان کا نبی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا جائے کہ تو مصر کا نبی ہے، ہر پیغمبر کا نام لے کر شہروں کا نام لیا گیا، بستیوں کا نام لیا گیا، علاقوں کا نام لیا گیا، ملکوں کا نام لیا گیا، ایسے دور میں جب نبیوں کو ملکوں سے منسوب کیا گیا، شہروں سے، علاقوں میں، بستیوں میں، ایسے عنوان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر میں تیرے لیے مدینے کی بستی کا ذکر نہیں کروں گا، مکہ کے شہر کا ذکر نہیں کروں گا، تیرے ساتھ میں ملک کے شام کا ذکر نہیں کروں گا، حالانکہ شام کا ملک تیرے ملک سے لگتا ہے، لیکن میں کسی شہر کا نام لیتا تو تو علاقے کا نبی ہوتا، کسی بستی کا نبی ہوتا، لیکن اے پیغمبر میں نے تو صرف یہ کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محمد تو جہانوں کا نبی ہے، یعنی عرش کے اوپر جو جہان ہے تو تو وہاں کا بھی نبی ہے، عرش کے نیچے جو جہان ہے تو تو وہاں کا بھی نبی ہے، عالم عقبہ کا نبی، عالم دنیا کا نبی، عالم حیوانات کا نبی، اور تو جمادات کا نبی، تو نباتات کا نبی، تو انسانوں کا نبی، تو حیوانوں کا نبی، تو شمس و قمر کا نبی، تو شجر و حجر کا نبی، تو ذروں کا نبی، تو ستاروں کا نبی، تو چاند کا نبی، تو کائنات کا نبی، اے میرے محمد شمال و جنوب کا نبی، مشرق و مغرب کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، تو پیغمبروں کا نبی، تو کائنات کے اتقیا کا نبی، انبیاء کا نبی، خطبا کا نبی، اماموں کا نبی، اولیاء کا نبی، اشرفوں کا نبی، خطیبوں کا نبی، فقیہوں کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفائی ہے، مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفائی ختم۔ اسی کو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محمد سلیمان آئے ان کی سواری ہواؤں میں اڑی، لوگوں نے کہا سواری وہاں پہنچی، لیکن تیری سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو جہانوں کا نبی، تو جہانوں کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی تو جبریل غلام بن کر دروازے پہ حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد جس عرش پہ آج تک کوئی نہیں گیا آج جی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی. وبا صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. لیکن جب میرے محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے نبی کو نہیں کہنا پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. جہانوں کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے رحمت کا؟ معنی عربی لغت میں رحمت کہتے ہیں راحت کو. سمپل ایک چھوٹی سی بات ہے، رحمت کہتے ہیں راحت کو. رحمت کا معنی راحت، رحمت کا معنی اطمینان، رحمت کا معنی سکون، رحمت کا معنی عافیت، رحمت کا معنی چین، رحمت کا معنی سکھ، رحمت کا معنی آرام، رحمت کا معنی بہت بلند ہے. رحمت کا معنی یہ ہے کہ ہاں اندھیرا ہو اس سے روشنی پھوٹے یہ رحمت ہے، جہاں کفر ہو ایمان پھوٹے یہ رحمت ہے، جہاں پریشانی ہو وہاں سے آرام آئے اور پریشانی دور ہو جائے یہ رحمت ہے، جہاں حقوق نہ ملتے ہوں حق مل جائے یہ رحمت ہے، جہاں محرومیاں ہوں اور محرومیوں میں انسان کو آسرا مل جائے یہ رحمت ہے. وما صلناک الا رحمت للعالمین. یہ بڑا وسیع عنوان ہے. اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. کس کے لیے رحمت؟ مکے کے لیے رحمت، مدینے کے لیے رحمت، شہروں کے لیے رحمت. ہم نے تو تجھے ایسا رحمت بنایا کہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ تیرے دروازے پر ایک اونٹ آ کر سر رکھتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے کیا کہا؟ تو اللہ کا رسول کہتا ہے جبریل نے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر کہا کہ اس کو چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، آئندہ ایسے نہ کرنا. اور اس کے بعد اس اونٹ کی کبھی شکایت نہ آئی. تو یہ جو شکایت کرنے والا تھا جانور تھا، اور جانور کے مالک کو جب میرے پیغمبر نے سمجھایا تو مجھے کہنا پڑا کہ یہ جو جانور تھا میرا پیغمبر اس کے لیے بھی رحمت تھا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا رسول تو ایسے دور میں آیا تھا کہ جس وقت کسی کو کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی، مزدور سارا دن مزدوری کرتا، 10 دن گزر جاتے تو اس کو بھگا دیا جاتا، جاؤ بھاگ جاؤ کوئی مزدوری نہیں ہے. ایسے معاشرے میں کہ جب ایک آدمی 2 سال نہیں 4 سال نہیں 10-10 سال غلام کرتا، مزدوری کرتا، محنت کرتا، اور 10 سال کے بعد اسے کہا جاتا جاؤ چلے جاؤ، جو تن بدن پہ کپڑے ہوتے اس کپڑے کے علاوہ کوئی اور جوڑا بھی نہ اسے دیا جاتا، اور کھانے کے لیے روٹی کا ایک قطرہ بھی اسے روٹی مہیا نہ کی جاتی، اور 10 سال کی محنت کے بعد اسے پاؤں کے ٹھڈے سے کہا جاتا چلے جاؤ. ایسے وقت میں وہ تاجدار رسول آیا جس نے کہا کہ یہ جو آدمی مزدوری کر رہا ہے 10 سال تو بعد کی بات ہے، اور تل عجیر علی اجرن بلائی یا جو فار کہو کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے پیغمبر ہم نے تجھے رحمت جہانوں کے لیے رحمت بنایا. جس حجرے میں رسول اللہ تشریف فرما تھے اس کے ساتھ والے 2-3 حجروں سے کرانے کی آواز آئی. حضور نے پوچھا کہ یہ لوگ کون کرا رہے ہیں؟ فرمایا یہ بدر کے وہ قیدی ہیں کہ جنہیں قید کر کے رات ہلایا گیا ہے اور یہ ساری رات تڑتے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے پیغمبر آپ ساری رات کروٹیں بنتے رہے ہیں. فرمایا عائشہ مجھے ان قیدیوں کی کرہنے کی آواز نے آرام نہیں لینے دیا، جاؤ جا کر کسی صحابی سے کہا کہ ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ میرا جو قیدی ہے، میرا جو دشمن ہے، اگر اس کا ہاتھ بھی باندھا جائے گا تو میری رحمت کے اندر اس میں خلل آتا ہے. میں محمد چاہتا ہوں کہ جو کھانا میں کھاؤں وہی قیدیوں کو کھلاؤں. وما صلناک الا رحمت للعالمین. جہانوں کے لیے رحمت. ایسے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. ایسے معاشرے میں جہاں غریب کا کوئی حق نہ تھا، مزدور کا کوئی حق نہ تھا، پریشان حالوں کا کوئی حق نہ تھا، غریبوں کا کوئی حق نہ تھا، میری ماؤں بہنوں اور عورتوں کا کوئی حق نہ تھا، آج کیا دیکھتے ہیں؟
آج اپوا کی یہ تنظیم ہے عورتوں کی آزادی کے لیے میدان میں آ رہی ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ملی. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں, ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں, آزادی اور روشن خیال کا نعرہ لگانے والی ان ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سی آزادی چاہتے ہو؟ کبھی تم نے سوچا تھا کہ میرا رسول دنیا میں نہیں آیا تھا تو تمہاری کیا حالت تھی؟ تم معاشرے میں کس طرح رہی تھی؟ کیا عورت عورت تھی؟ کوئی نہیں, عورت تو ایک جنسی خواہشات کا ذریعہ تھی, عورت تو صرف سوائے برائی اور کسی کام کے لیے رکھا نہیں گیا تھا. حضور دنیا میں تشریف جب نہیں لائے تھے تو عورت کا کیا, عورت کا طرز و طریق کیا تھا, عورت کا کردار اور عورت کا فنکشن کیا تھا, عورت کیا چاہتی تھی؟ عورت بازار کی جنس تھی, عورت کو شوکیسوں میں کھڑا کر دیا جاتا, لوگ آ کر بازاروں سے کو خریدتے. یہ کیسے روم کا ملک تھا کہ جہاں بازاروں میں عورتیں کھڑی تھیں اور جنسی خواہشات کا ذریعہ, اور کیسا ایران میں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور عورتوں کو آ کر خریدا جاتا تھا. یہ بڑی لڑکی ہے, چھوٹی لڑکی ہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا, اس کو پرکھا جاتا اور اس کے زیور اور اس پاؤں کے اندر جھنگائے لگا کر اس کو بازاروں میں نچایا جاتا. اور یہ تو کیسر روم اور کسرا ایران کا ملک تھا, اور مدینہ اور مکہ میں کیا تھا کہ یہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا. ایسے ملک میں, ایسی دنیا میں, ایسے گھان میں کہ جہاں عورت سوائے نفسانی خواہشات کے ذریعہ کے, یا عورت سوائے اس کو زندہ دفن کرنے کے, یا بچیاں اگر بیوہ ہو جاتی تو جنگلوں میں باندھ دی جاتی اور ساری زندگی کوئی درختوں اس کو باندھا جاتا اور کبھی وہ شادی نہ کر سکتی. ایسے ماحول میں کہ جب عورت کو وراثت کا کوئی حق نہ ملتا تھا, عورت ماں نہ تھی, عورت بہن نہ تھی, عورت بیٹی نہ تھی, اور عورت زوجہ نہ تھی, بیوی نہ تھی, کوئی حق نہیں تھا, جانوروں کی زندگی تھی, کوئی قیدا نہ تھا, کوئی قانون نہ تھا. ایسے دور میں دنیا کا سب سے بڑا تاجدار آتا ہے اور وہ تاجدار کیا کرتا ہے, وہ اعلان کرتا ہے, وہ لوگ جس نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. ایسے عورت میں میرے پیغمبر نے اگر تیری عزت کو بچایا تو تو نے کہا مجھے قید کر ڈالا, اور تو تو بازار میں بکتی, تیری شکل دیکھ کر تو لوگ برائیاں کرتے تھے اور تجھے برائی کے لیے لے جا کرتے تھے, تو تیرے لیے تو کوئی عزت نہیں تھی. آ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آ, ومار صلی اللہ رحمت للعالمین, اس محمد مصطفیٰ نے کائنات کو جھنجھوڑا, اس نے قیصر کو جھنجھوڑا, کسرا کو جھنجھوڑا, عرب کے معاشرے کو جھنجھوڑا, اور جھنجھوڑ کر کہا او دنیا کے لوگوں, عورت اگر تیری ہے تو تیری عزت ہے, اگر بہن ہے تیری آبرو ہے, اگر بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے, اور عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت. یہ اعلان تو میرے محمد نے کیا. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا اعلان دنیا میں کسی انسان نے کیا, کسی پیغمبر نے کیا, کسی رسول نے کیا, کسی مسلح و مربی نے کیا, کسی سکالر یا ریفارمر نے کیا؟ اور تیری ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, تلاش کر. لیکن تو نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا, اور روشن خیال عورتوں سڑکوں پر آ کر, ناچنے والیوں ہیرا منڈی جا کر رقص و سروت کی محفلوں کو سجانے والی عورتوں, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کیوں نہیں آتی؟ کیا جس نے تجھے زینت خانہ بنایا شمع محفل نہیں بنایا؟ عورت کو کہا کہ تو ملکہ ہے. عورت سے کیا تھا؟ تو ملکہ ہے. کیا ہے؟ تو ملکہ ہے. لیکن میں کیا کروں, عورت کا کیا قصور ہے بقول اکبر, بقول اکبر الہبادی کے, کہ کل جو بازار میں نظر آئیں چند بیبیاں, بے پرد جو نظر آئیں چند بیبیاں, تو اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں گڑ گیا, اور پوچھا جو میں ان سے کہ پردے کو کیا ہوا, تو کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ کیا ہوا؟ یا تیری عقل پہ پردہ ہی پڑ گیا؟ بازار سے حقوق لینے آتی ہے اور تیرا حال تو اس معاشرے نے ایسا کر دیا ہے. میری ماؤں بہنوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارا حال تو اس معاشرے نے ایسا کر دیا کہ تجھے بازار کی جنس اس طرح بنایا جس کو قرآن نے کہا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی, کہ پاؤں کی چکار یہ جاہلیت ہے, بے پرد بازار میں آنا یہ جاہلیت ہے, اور اپنی جنس کو بیچنا اور جسم کو بیچنا یہ جاہلیت ہے. اور آج کون سا سرخی پاؤڈر ہے جس پر تیری تصویر نہیں، کون سا لیبل ہے جس پر تیری تصویر نہیں، اسلام کا نام لینے والے رسالوں پر تیرا فوٹو لگایا گیا، تیرا چہرہ دکھا کر پیسے بٹورے جائیں، یہ تیری روشن خیالی ہے، یہ تیری آبرو ہے، تیری آبرو گلیوں میں بیچا گیا، تیری آبرو کو جناب علی شیشیوں کے فوٹو لگا کر بیچا گیا، تیری آبرو کو صفحہ کرتاس پہ بیچا گیا، تیری آبرو کو لیبلوں پہ بیچا گیا، تیری آبرو بوتلوں کے اوپر تیرا فوٹو بنا کر بیچا گیا، اور جس معاشرے نے تیرے جسم کو بیچ ڈالا وہ روشن خیال ہے، جس معاشرے نے تیری عزت کو بیچ ڈالا وہ روشن خیال ہے، جس معاشرے نے تیرے جسم کی جناب قیمت ڈال دی وہ روشن خیال ہے، جس معاشرے میں تیرے جسم کو بیچ دیا گیا، تجھے عزت ہم سے نفس کا ذریعہ بنایا گیا، نائٹ کلبوں نے تیری راتوں کو سجایا، رائٹ کلبوں نے تیرا گانس کرایا، وہ معاشرہ تجھے زیادہ عزت دے گا یا تجھے وہ میرا محمد زیادہ عزت دے گا کہ جس نے کہا کہ لو عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تیری آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اے میرے پیغمبر، تجھے جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنا بنایا یا نہیں بنایا، بلند آواز سے حضور رحمت بنے یا نہیں بنے، رحمت تو جہاں ہوئے یا نہیں ہوئے، تجھے کائنات میں سب سے بڑا رحمت کا پیغام لے کر آئے، جہانوں کے لیے رحمت۔ جگناتھ آزاد نے کہا ہے، توجہ کیجئے، کہ حضور نہیں آئے تھے تو دنیا کی یہ حالت تھی، جب حضور آئے تو یہ حالت تھی۔ کیا کہتا ہے؟ کہ وہی یونان کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، برس دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پہنچوں میں وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ اور آج ماہر القادری اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پہ اجالا تھا۔ وما ارسلناک کا اللہ رحمت بنے گا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی، حضور کے گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تھے، اور وہ عورت حضرت عائشہ کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عورت کی گود میں ایک بچی تھی، اور ایک بچی پیدل چل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، تو اس کے چہرے پر ویرانی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ کر کہا کہ بہن تجھے کیا ہوا، تو بہت اچھی تھی، کیا ہوا؟ وہ رو کر کہتی ہے کہ میرا خامن فوت ہو چکا، یہ دونوں بچیاں یتیم ہیں۔ اما نے کہا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کئی دن گزر گئے، فاقہ ہے، کچھ آیا پیا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، اور اندر آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے توشہ دان کھولا لیکن مجھے دو کھجوریں ملی، صرف میں دونوں کھجوریں لے اور ایک کھجور اس لڑکی عورت کو دے دی، اور ایک کھجور کے دو حصے کر کے ان بچیوں کو دے دی۔ لیکن وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اس نے وہ جو دونوں حصے تھے وہ ایک لڑکی کو دیے، اور دوسری پوری کھجور ایک لڑکی کو دے دی، دونوں کھجوریں دے دی، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ جب اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس نے تو خود کچھ بھی نہیں کھایا، یہ بھی بھوکی ہے، تو اماں کہتی ہیں کہ میں اندر چلی گئی اور میں نے توشہ دان دوسرا دیکھا تو مجھے ایک کھجور ملی، مجھے ایک کھجور اور ملی، تو میں نے وہ کھجور لا کر اس بہن سے کہا کہ یہ تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ تو اس نے کہا میرے لیے؟ بس وہ کھجور میں نے جب اس کو پکڑائی تو وہ جو بچیاں تھیں اتنی بھوکی تھیں کہ انہیں بچیوں نے دوبارہ وہ کھجور اپنے ہاتھوں سے چھین لی، تو عورت نے وہی کھجور دو حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ اب دیکھیں وہ بچیاں اتنی بھوکی ہوں گی اور وہ عورت پھر بھوک گئی، ڈر گئی کچھ نہ تھا، میں پریشان ہو گئی کہ یہ دیکھیں کیسی بیوہ عورت ہے، یہ تین بچیاں ہیں، اتنے میں اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رحمت دو جہاں آئے، حضور فرمایا عائشہ پریشان ہے. حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک عورت تھی، اس نے اپنی بچیوں کو اس طرح دونوں کھجوریں باندھی. حضور نے فرمایا عائشہ اس عورت کو طلاق کرو. اللہ کہتی ہے کہ میں مجھے تو پتا نہیں کہاں گئی. حضور نے تلاش کرنے کا حکم دیا، عورت نہ ملی تو اماں نے فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ اگر آئندہ عورت آئے اور تجھے ملے تو میری طرف سے اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. فرمایا صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، اے میرے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. اس معاشرے کو تو دیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تو دیکھو کہ جس نے معاشرے میں ہر طبقے کو اونچا کیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. یہ تو بات تھی، ایک عرب، اگر کبھی موقع ہوا تو اس لفظ پر تقریر کروں گا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. یہ آدمی کا بول بالا ہی تو ہے کہ کعبہ فتح ہوا تو حضرت حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ. بلال غلام، کالے رنگ کا غلام، نوکر، زر خرید غلام، کعبے کی چھت پر بلال چڑھے. آئے وہ کعبہ ساری کائنات کی مسجدوں کی ماں، آئے اس کعبے کی چھت پر غلام کہاں چڑھ. اور جب وہ چڑھنے لگا تو جوتا اتارنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا جوتا بھی نہ اتار. غلام کا بیٹا، غلام، نوکر، رنگ کالا، خوشی، کوئی سردار نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں، کالے رنگ کا بلال. دنیا کے سردار نے کہا او کالے رنگ کے بلال، تجھے قوموں نے ٹھوکرے ماری ہیں، میں نے تجھے کعبے پہ چڑھا. اس عرب نے آدمی کا بول بالا کر کیا یا نہیں کیا، بولو تو صحیح. اور جب جوتا اتارنے لگا تو کہا جوتا اتار، اب جوتا سمیت کعبے پہ چڑھ جا تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والے برطانیہ کے دارالعوام کو اور واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کو پتا چلے، اور ترقی کے نعرے لگانے والوں، کالے اور گوروں کی علیحدہ کالونیاں بنانے والوں، جب دنیا میں رحمت للعالمین آیا تھا تو اس نے رنگ کے سب سے بڑے کائے کو کعبے کی چھت پہ جوتوں سمیت چڑھا کر کہا تھا کہ کعبہ نیچے ہے، انسان اوپر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. کیا یا نہیں کیا، بولو. اور وہ لوگ کا بھی دیکھو، لشکر ملک شام میں جا رہا ہے، تیار ہے، حضور کا آخری وقت آنے والا ہے. حضور نے فرمایا اس رومیوں کے مقابلے میں جو لشکر پیغمبر علیہ السلام نے تیار کیا، اس کا سپہ سالار کس کو بناؤں؟ یہ سوال درپیش تھا. تو حضور علیہ السلام نے اس لشکر کا سپہ سالار بھی ایک غلام کے بیٹے کو بنایا. غلام کے بیٹے کا نام ہے اسامہ بن زید. کیا نام ہے؟ توجہ میری طرف کریں، اسامہ بن، اسامہ بن. عمر ہے 17 سال. عمر کتنی ہے؟ توجہ ذرا اس منظر کو تو دیکھو، منظر 17 سال کے بچے کو جو غلام کا بیٹا ہے، خود غلام زید بیٹا اور خود نوکر ہے، خود زر خرید غلام ہے، اس غلام کے بیٹے کو پیغمبر نے فرمایا، بازو پکڑ کے کہا گھوڑے پہ سوار ہو جانا. وہ سوار ہوا اور ابو بکر سے کہا کہ تم نیچے چلو، عمر تم نیچے چلو، عثمان نیچے چلو. عثمان قریشیوں کے سردار تھے، بنو امیہ کے قبیلے کے، اور فاروق اعظم بنو عدی کے قبیلے کے سردار تھے، ابو بکر صدیق بنی تیم قبیلے کے سردار تھے. تو یہ قبیلوں کے سردار ساروں سے کہا، کتنے سردار تھے، سرداروں تم نیچے چلو اور یہ غلام کا بیٹا اوپر چلے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو جہانوں کے لیے رحمت بنایا. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. ایک شخص دربار رسالت میں آتا ہے، مکہ مکرمہ ہے، دار ارکم میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، اور اس حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس کچھ اور لوگ بھی آئے. اور یہ آدمی بھی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں لیکن میں بہت گناہگار ہوں اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے, میری غلطی معاف ہو جائے, میری کوتاہی سے درگزر کر لیا جائے. حضور نے فرمایا کہ کیا گناہ تو نے کیا, کیا تو نے زنا کیا؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ کیا. اس نے کہا حل سرکتا, تو نے چوری کی؟ اس نے کہا جی چوری سے بھی بڑا گناہ کیا. حضور نے فرمایا حل شربتا خمرا, تو نے شراب پی؟ اس نے کہا تبلیغ والے میں نے بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ وہ گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے اور زمین سے بھی بڑا, اور تیری رحمت جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑی ہے. میرا گناہ بھی بڑا ہے لیکن تیری رحمت بڑی ہے, اس لیے میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ تو رحمت للعالمین ہے. حضور نے بار بار پوچھا کہ کیا گناہ کیا, تو اب وہ تفصیل بتانے لگا ہے, توجہ کر. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مکے کا رہنے والا ایک بدو ہوں اور میرے شہر میرے ملک میں حکومت ابو جہل کی, اور ابو جہل سردار ہے ہمارا, اس نے قانون بنایا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا, سینکڑوں بچیوں کو دفن کیا. اس کا تھیوری یہ تھی کہ اگر لڑکی جوان ہو جائے گی تو کوئی اور لڑکی لینے آئے گا تو قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی, لڑکیوں کو دفن کر دو, لڑکیوں کی ضرورت نہیں. یہ غلط سوچ تھی معاشرے میں, روشن خیال عورتوں مال روڈ پہ ڈانس کرنے والی ہو آؤ, زندہ دفن ہونے سے تمہیں بچانے والا تو محمد مصطفیٰ تھا, ومار اللہ کا اللہ رحمت علیہ. میں زندہ دفن کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اس نے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی, تو ابو جہل کو پتا چلا, اس کا قانون تھا کہ جو جو بچی پیدا ہو قتل کر دو, زندہ دفن کر دو. میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی 14 سال کے بعد, شادی کو 14 سال گزر, تو میں نے بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کیا لیکن میری بیوی نے کہا کہ 14 سال کے بعد خدا نے اولاد دی ہے, ہم اس کو چھپا لیں گے. لیکن بچی کب تک چھپتی, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, جب 4 سال گزرے تو بچی ذرا بڑی ہو اور اتنی مجھے پیاری لگتی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو بچی میرے سینے سے آ کر چپ جاتی, میری تھکاوٹ دور ہو جاتی. سائیوال کے میرے نوجوان مسلمان بھیو جن کے گھروں میں 4-4, 5-5 سال کی بچیاں ہیں, وہ اپنے غریبانوں میں دیکھیں, تصور کریں, دیکھو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے باپ کو کتنی محبت ہے, ماں کو کتنی محبت, اور بچیاں کتنی وفادار ہو. 4 سال کی بچی, اتنا توبہ دیا ابو جہل نے مجھے کہ میں تیار ہو گیا کہ اس بچی کو میں آج زندہ دفن کر دوں گا. میں گھر گیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے کپڑے پہناؤ, اس کے آنکھوں میں سرما ڈالو, اس کو دوپٹہ پہناؤ, میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑا ہوں, ورنہ ابو جہل قتل کر دے گا, زندہ دفن کر دے گا. میں نے اس کو جھوٹ بولا تو میری بیوی نے اسے تیار کر دیا, بچی تیار ہو گیا اور میرے سینے سے چمٹ گئی, خوش ہو گئی کہ میں ماموں کے پاس جا رہی ہوں. لیکن میں جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو کدال جس سے زمین کھودی جاتی ہے وہ میں نے اپنے کندھے پر رکھے, کدال اور کرسی, بچی میرے ایک کندھے پر ہے, ایک کندھے پر کدال ہے. ہائے وہ ایسی وفاشیار بیٹی تھی کہ اس نے کدال کا کوئی ذکر نہ کیا. مدینے مکے سے ہم باہر نکل گئے, جب پہاڑ گزر گئے تو ایک طرف اس بچی کو لے کر میں گیا تو بچی میرے سینے پر میرے کندھے پر بیٹھی ہے اور مجھے کہتی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے, مجھے یہاں کیوں لایا؟ اس بچی کے سامنے میں اس بچی کی قبر کھوڑنے لگا جہاں اور بچیاں زندہ دفن کی گئی تھی, میں قبر کھوڑ رہا ہوں. جب قبر کھودتے کھودتے میں تھک گیا تو وہ بچی آگے رہی, اس نے اپنا دوپٹہ زمین پہ بچھایا اور مٹی نکالنے لگی, کہنے لگی تم پیچھے ہٹ جاؤ میں کھودتی ہوں, یہ گڑا میں کھودتی ہوں. گڑا کھودا, جب گڑا بن گیا تو اس بچی کو اٹھا کر جب میں اس گڑے میں ڈالنے لگا تو وہ بچی کہتی ہے ابا جان میرا کیا جرم ہے, میرا قصور تو بتاؤ, میں نے کوئی جرم نہیں کیا, میرا کوئی قصور نہیں. تو میں نے بچی کے منہ پہ تماشا مارا, خاموش ہو جا, وہ روتی رہی, میں نے اٹھا کر جب اس گڑے میں ڈالا تو وہ رو کر مجھے کہتی ہے ابا جان چھوڑ مجھے, ساری زندگی میں تیرے گھر نہیں آؤں گی, میں جنگلوں میں پھر کر گزارا کروں گی, میں تیرے لیے آر نہیں بنوں گی, مجھے آج چھوڑ دے, میرا جرم تو کوئی نہیں, ساری زندگی مجھے چومنے والا میرا باپ کس طرح مجھے آج زندہ دفن کرتا ہے. جب یہ واقعہ اس نے سنایا تو تو اس واقعے کو سنتے ہی دنیا کا سردار رو رہا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، اور پیغمبر کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہے تھے انہیں آنسوؤں کا نام رحمت تھا. وبارک اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. پیغمبر نے فرمایا پھر تجھے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں نے بچی کو گڑے میں ڈالا تو بچی نے بڑی چیخو پکار کی، بالآخر بچی مجھے کہتی ابا جان اگر اسی طرح تو نے مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے اپنے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر کے آتا. مجھے اس طرح جنگل نے زندہ دفن کرتا ہے، میرا جرم نہیں، میرا قصور نہیں. اے محمد، اے میرے باپ، تو مجھ پر کیوں ستم کرتا ہے؟ یہ واقعہ سنا رہا ہے، دنیا کا سردار ہو رہا ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، دھاڑیں نکل گئی. اس کے بعد کہنے لگا اے میرے محمد مصطفیٰ، اے محمد، میں نے پھر کیا دیکھا کہ بچی کو میں نے گڑے میں ڈالا، اس کے سینے پر ریت کا ایک سودا رکھا، اس کی آواز بند ہو گئی، میں اس کو زندہ دفن کر دیا. دفن کر کے میں گھر چلا آیا. آج 40 دن گزر گئے، روزانہ رات کو خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور مل کر کہتی ہے ابا جان قیامت کی عدالت جب ہم ہوگی، محشر کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں اس لیے کہ سنا ہے تو رحمت للعالمین ہے، سنا ہے تو دنیا کا سردار ہے، سنا ہے تیرے دامن میں بڑے بڑے گناہوں کو معافی ملتی ہے. بتا کیا مجھے اس گناہ کی بھی معافی مل سکتی ہے؟ اگر مل جائے معافی تو میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لا علمی میں، دین کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر تو نے یہ کام کیا، تو کفر کی حالت میں تھا. آج تو کفر چھوڑ کر اگر میرا دامن پکڑے گا، اگر ایمان لائے گا، اگر کلمہ میرا محمد کا پڑھے گا، تو خدا آج گناہ پہ بھی محمد کی رحمت کی چادر ڈال دے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا آؤ کائنات کے عورتوں کے حقوق کے علم برداروں، ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کے علم برداروں، آؤ مجھے بتاؤ کئی کائنات کے کسی مسلم ربی نے یہ بھی کہا ہے جو میرے رسول نے فرمایا جب عورت کے زندہ دفن کرنے کا سوال آیا تھا، رسول اللہ روئے تھے، نبی کی آنکھوں سے موتی بن کر آنسو کی لڑیاں بہ گئی تھی، اس وقت میرے رسول نے پایا تھا او لوگوں میری امت میں جو شخص دو بچیوں کو جوان کر کے ان کی اچھی طرح تربیت کر کے شادیاں کر دے گا، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیغمبر، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. حضور جہانوں کے لیے رحمت بنے یا نہیں بنے؟ بلند آواز سے وہ بولو تو صحیح. اور رحمت کس کو کہتے؟ پیغمبر کا وجود رحمت ہے، نبی کا دنیا میں آنا رحمت ہے، پیغمبر کا دنیا میں آنا رحمت ہے، مکہ میں نبی کا آنا رحمت ہے، مدینہ میں پہنچنا رحمت ہے، بدر میں جانا رحمت ہے، اور کے پہاڑوں پہ رہنا رحمت ہے، عائشہ کے بستر پہ آنا رحمت ہے، قرآن کا نبی پہ اترنا رحمت ہے، مزدوروں کے حقوق بتانا رحمت ہے، کسانوں کو عزت دینا رحمت ہے، غریبوں کا ہاتھ چومنا رحمت ہے، بیواؤں کو سینے سے لگانا رحمت ہے، یتیموں کا آسرا بننا رحمت ہے، نبی کا مکے میں آنا رحمت ہے، مدینے میں پہنچنا رحمت ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک نہیں رہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. وہ ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ. مولانا مناظر حسن گیلانی نے حضور علیہ السلام کے طلوع فجر، طلوع سحر کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا کہ لاکھ ستارے ہر طرف، لاکھ ستارے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں. اس پہ غور کرو، دیکھیں ستارے آسمانوں پر کئی لاکھ ہوتے ہیں، کروڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح. دن نکلتا ہے، دن نکلتا ہے، اور ستارہ جب ستارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، تو ستاروں سے تو دن نہ ملا. توجہ کرو کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، ایک طلوع آفتاب، دشت و نگر سحر سحر، دشت و نگر سحر سحر. کتنے ستارے نکلے لیکن رات نہیں ختم ہوئی. جب ایک سورج نکلتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے. کتنے اور بھی لوگ آئے، لیکن جب محمد مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا تو کائنات میں روشنی پھیل گئی، لا ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر ہر طرف. اس حقیقت پہ غور کرو، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بات کہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ بولو، انسان کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ ہوا. کیا ہے؟ ہوا، جس کو سانس لیتے ہیں. ہے یا نہیں؟ ہوا سب سے قیمتی ہے. بولو تو قیمتی ہے نا، ہوا نے ہر انسان زندہ رہتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ پانی. سب سے زیادہ قیمتی دو چیزیں ہیں انسان کے لیے، ہوا اور پانی. لیکن ہوا اور پانی کو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ہوا دی اور پانی دیا اور میرا یہ تم پر احسان ہے، یہ نہیں کہا. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور کائنات کے لوگوں، میں نے آسمان بنائے احسان نے جتلایا، زمین بنائی احسان نے جتلایا، ہوا بنائی احسان نے جتلایا، پانی بنائے احسان نے جتلایا، شمس و قمر بنائے احسان نے جتلایا، شجر و حجر بنائے احسان نے جتلایا، لیکن آج میں محمد کو تمہاری جھولی میں ڈال کر تم پر احسان کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. پانی اور ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا وجود کائنات کی روحانیت کے لیے ضروری ہے. وبارک اللہ رحمت اللہ. یہ کائنات میں جو بھی کائنات کے رنگ بو ہیں، یہ سب رسول اللہ کی رحمت، یہ سب رسول اللہ کی صلی اللہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. مجھے کہنے دو کہ پیغمبر کا مکے میں آنا بھی رحمت ہے، مدینے میں آنا بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر پر 144,000 صحابہ کا ایمان لانا بھی رحمت ہے. دیکھیں، ابو بکر کا صدیق بننا رحمت ہے، عمر کا فاروق بننا رحمت ہے، عثمان کا ذوالنورین بننا رحمت ہے، اور علی کا عبداللہ غالب بننا رحمت ہے، ابن عباس کا مفسر قرآن بننا رحمت ہے، حنظلہ کا غسیل المرکہ بننا رحمت ہے، ابن مسعود کا محدث بننا رحمت ہے، اور سلمان فارسی کا عارف دنیا بننا رحمت ہے، حسنین کا شہادت کا تاج پہننا رحمت ہے، اور امیر معاویہ کا مدبر ہونا رحمت ہے. آگے چلیں، یہ کائنات میں جتنا کچھ اس وقت موجود ہے یا پہلے موجود ہے، یہ جتنا حسن ہے، یہ جتنی رانائی ہے، یہ جتنی صباحت ہے، یہ جتنا جمال ہے، یہ جتنی اچھائی ہے، یہ جتنی نیکیاں ہیں، یہ جتنا انسان ہے، یہ کائنات میں جتنا حسن ہے، یہ سارا کچھ نبی کی رحمت ہے. پھر مجھے کہنے دو کہ ولیوں کی ولایت نبی کی رحمت ہے، خطیبوں کی خطابت نبی کی رحمت ہے، عالموں کا علم نبی کی رحمت ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت نبی کی رحمت ہے، امام شافعی کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے، اور امام مالک کا زہد نبی کی رحمت ہے، امام غزالی کا فلسفہ نبی کی رحمت ہے، امام رازی کی تفسیر نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کا استقامت نبی کی رحمت ہے، آج المعاد لکھنے والے ابن قیم دہلوی کا علم نبی کی رحمت ہے، اور حضرت مجدد الفسانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ کا علم و فضل نبی کی رحمت ہے، طارق ابن زیاد کا جذبہ نبی کی رحمت ہے، ابو عبید بن جراح کا جہاد نبی کی رحمت ہے، اور خالد ابن ولید کا جہاد نبی کی رحمت ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا 40 سال عبادت کرنا نبی کی رحمت ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا عبادت کرنا نبی کی رحمت ہے، سلطان باہو کا میدان میں آنا نبی کی رحمت ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی کرامت نبی کی رحمت ہے. آگے چلو، حضرت شاہ ولی اللہ کا علم نبی کی رحمت ہے، شاہ عبد العزیز کا تقوی نبی کی رحمت ہے، شاہ اسماعیل کا جہاد نبی کی رحمت ہے، شیخ سید احمد شہید کا علم نبی کی رحمت ہے، میدان میں شہید ہونا نبی کی رحمت ہے، کائنات میں جتنا بھی علم ہے نبی کی رحمت ہے. آگے چلے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبند قائم کرنا نبی کی رحمت ہے، شیخ الہند محمود الحسن کا جہاد کرنا نبی کی رحمت ہے، ریشمی رومال کی تحریک چلانا نبی کی رحمت ہے، تبلیغی جماعت بنیاد الیاس دہلوی کا رکھنا نبی کی رحمت ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کا پتر جاری کرنا نبی کی رحمت ہے، انور شاہ کشمیری کا حدیث لکھنا اور پڑھانا نبی کی رحمت ہے، آگے چل، امام عبد الشکور لکھنوی کا کتابیں لکھنا نبی رحمت ہے، سید کے خلاف کام کرنا، صحابہ کی عظمت کا کام کرنا، یہ نبی کی رحمت ہے. آگے چل، میں اور بتاتا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت نبی کی رحمت ہے، احمد علی لاہوری کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے، الیاس علوی کا علم نبی کی رحمت ہے، عبداللہ درخواستی کا تفقہ نبی کی رحمت ہے، اور مولانا نواز جنگوی کا جذبہ جہاد اور شہادت نبی کی رحمت ہے. میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ، اسی پروگرام کو، وہ پروگرام جو مولانا حق نواز شہید نے پیش کیا، وہ پروگرام
جو ناموس صحابہ کے تحفظ سے عبارت ہے اور غلبہ اسلام کی جد و جہد سے عبارت ہے. سپاہی صحابہ کے دو اہم مقاصد ہیں. کتنے مقاصد ہیں؟
دو.
مین مقاصد کتنے ہیں؟
دو.
غلبہ اسلام کی جد و جہد اور ناموس صحابہ کا تحفظ. اس مشن میں آپ ہمارا ہاتھ دیں گے؟ اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ پہلا نقطہ کیا ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ. اور دوسرا نقطہ غلبہ اسلام کی جد و جہد. اسلام کا غلبہ خلافت راشدہ دور کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ناموس صحابہ کے تحفظ کی جد و جہد وہ کبھی میدان میں اترے بغیر نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ آج ملی یکجہتی کونسل ایم ہوئی, اس میں پاکستان کی تمام مذہبی اور دینی جماعتیں آئیں. سارے صحابہ نے ملی یکجہتی کونسل میں شمولیت اختیار کی. کیوں اختیار کی؟ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ کل شیعہ کے ساتھ کتنا شدید اختلاف تھا. شیعہ کو آپ غیر مسلم کہتے تھے اور شیعہ سے اتنا اختلاف کرتے تھے. آپ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے, ایک میز پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے, ایک جگہ پر ان کے ساتھ آ گئے. آپ کا اختلاف ختم ہو گیا, آپ کا عقیدہ تبدیل ہو گیا, آپ کا نظریہ بدل گیا. یہ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولو تو صحیح. اور ملی یکجہتی کونسل جس کی 11 جماعتیں ہیں اور 11 جماعتوں میں ایک جماعت سپاہی صحابہ ہے, اور میں بھی اس ملی کونسل کا ایک رکن بحثیت ایک جماعت کے سربراہ. آپ کو ہماری کارگزاری کا علم ہو چکا. پشاور کے اجلاس میں شریک ہوا. اس سے پہلے مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب نے اسلام آباد کے اجلاس میں بھی اپنا موقف پیش کیا ہے. پشاور کے اجلاس میں بھی میں نے اپنا موقف پیش کیا. بھور بند کے اجلاس میں بھی چند دن پہلے ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے. اور اسی طرح اور بھی ہر اجلاس میں ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے موقف کے اخبارات میں چھپ جانے کے باوجود بعض لوگ جن کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ وہ سپاہی صحابہ پر تنقید کریں یا سپاہی صحابہ کو نکتہ چینی کا نشانہ بنائیں, ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی, ان کی رات نہیں گزرتی جب تک سپاہی صحابہ پر تنقید نہ کریں. اس میں ہمارے اپنے سے مہربان لوگ ہیں جن کو سپاہی صحابہ کی کمزوری پر حوصلہ ہوتا ہے. سپاہی صحابہ اگر کمزور نہ آئے تو ان کی نیند رات کو آرام سے ان کو نیند آتی ہے, ورنہ وہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ سپاہی صحابہ اتنی آگے کیوں بڑھ رہی ہے. مولانا نواز شہید کی شہادت کے بعد دنیا کے 26 ملک میں سپاہی صحابہ کیوں قائم ہو گئی ہے؟ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے یہ پلیٹ فارم اتنا آگے جا چکا ہے. ایک طرف وہ ملی کونسل میں شمولیت کی خود درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کرو, دوسری طرف ہماری شمولیت پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بات بڑی ناقابل فہم ہے. لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا نام لیتے ہو, نبی کا نام لیتے ہو, کبھی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا, کبھی صحابہ کی زندگیوں کا تم نے مطالعہ بھی کیا, کبھی تم نے دیکھا کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے اور صحابہ کی سیرت کیا ہے. مجھے بتائیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ترین مخالفوں کے ساتھ جنگ لڑی, جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے. پھر انہی دشمنوں کے ساتھ احد میں جنگ لڑی, پھر انہی دشمنوں کے ساتھ خندق میں جنگ لڑی. تقریباً 100 صحابہ شہید ہوئے. جن میں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, جنگ خندق میں 17 صحابہ شہید ہوئے, اور جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. تقریباً 100 جوان شہید ہوا, اور 100 جوانوں کی شہادت کے بعد کچھ شہید ہوا, اور 100 جوانوں کی شہادت کے بعد اسی پیغمبر علیہ السلام نے انہی دشمنوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر صلح کی, معاہدہ امن کیا, امن کا معاہدہ کیا. اور امن کا جب معاہدہ ہوا, اگر آپ میں سے کوئی آدمی وہاں ہوتا تو پیغمبر سے یہ کہہ دیتا علیہ السلام سے کہ جن لوگوں سے کل جنگ لڑی آج ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ صحابہ شہید ہوئے آج ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, ضرور تم میں سے کوئی آدمی کہہ دیتا. لیکن مجھے بتائیں کہ جب بھی جنگوں کے بعد کوئی معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ امن کا ہوا ہے, وہ عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ نہیں ہوا. پیغمبر علیہ السلام نے جب دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ تھا, اس معاہدے کی 10 شکے ہیں, ان میں ایک شک بھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا عقیدہ تبدیل کر دو, میں اپنا عقیدہ تبدیل کروں گا, بلکہ امن کے لیے, تاکہ جنگ ختم ہو, لڑائی ختم ہو اور یہ قتل و قتال ختم ہو. اسی طرح سپاہی صحابہ نے اگر شیعہ کے ساتھ معاہدہ امن کیا ہے, ملی کونسل میں بیٹھے ہیں, تو قتل و غارت روکنے کے لیے, فساد روکنے کے لیے, بموں کے دھماکے روکنے کے لیے, روزانہ پیرز روکنے کے لیے اس معاہدہ سے نہ ہمارا عقیدہ بدلا ہے نہ ان کا عقیدہ بدلا ہے. کئی 1400 سال کی تاریخ میں کوئی معاہدہ جو جنگ کے بعد ہوا ہے عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ نہیں ہوا. ہوا ہے معاہدہ, بولو تو صحیح. کبھی عقیدے کی تبدیلی کا بھی بڑا ہوا ہے؟ کسی نے عقیدہ بدلا ہے؟ سپاہی صحابہ نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا اور شیعہ نے ضابطہ اخلاق کی چوتھی شک میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اعظم ایمان کا جز ہے، اور جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ بات ضابطہ اخلاق میں تسلیم ہو چکی ہے، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بلند آواز سے پہلے کسی معاہدے میں ایسی بات لکھی ہوئی دیکھی آپ نے؟ جتنے بھی معاہدے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملی یکجہتی کونسل اس ضابطہ اخلاق کی بنیاد پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا سمیع اللہ، یہ لوگ ہمارے قائد، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قتل و غارت روکنے کے لیے، فسادات روکنے کے لیے، اور پاکستان کے مساجد اور عبادت گاہوں کو بروک کے دھماکوں کا مرکز بننے سے روکنے کے لیے امن کا ایک معاہدہ کرایا ہے۔ اور یہ اس معاہدے میں ملی یکجہتی کوشل لفظ ملی کے نام پر ہمیں اختلاف تھا، ہم نے کہا تھا کہ ملی کی بجائے قومی کوشل نام رکھا جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی، لیکن وسیع تر مسئلہ میں ہم نے اپنے موقف کو اس پلیٹ فارم پہ پیش کیا۔ اور ابھی میں نے بھور بند کے اجلاس میں، جو اجلاس مری بھور بند میں ہوا چند پہلے، میں نے اس اجلاس میں کہا، اور میری یہ بات پاکستان کے تمام اخبارات میں چھپ چکی ہے، میں نے کہا جناب شاہ احمد نورانی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، ہم کو یہاں پر اخباروں میں خبریں چھپوانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ملی کونسل کے پلیٹ فارم پر آ کر ہم نے کوئی اپنے عقیدے کو فروخت کر دیا ہے، اور نہ ہی اس پلیٹ فارم پر ہمیں کسی پبلسٹی کی ضرورت ہے۔ ہمارا موقف سنو کہ قابل اعتراض لٹریچر جس میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کی تقریر کی گئی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ ایک ذیلی کمیٹی بن گئی، وہ فیصلہ کرے گی۔ میں نے کہا کوئی ذیلی کمیٹی نہیں، یہ ملی کونسل بنی شیعہ سنی تنازع کو مٹانے کے لیے اس پوری کونسل میں وہ کتابیں پیش کی جائیں، اور جو ہمارا موقف ہے اس کے سامنے لائے۔ چنانچہ میں نے 232 کتابوں کا جب اعلان کیا تو اس ملی کونسل نے فیصلہ کیا کہ سپاہی صحابہ وہ تمام کتابیں قاضی حسین احمد کے سپرد کر دے جو مصالحہ کی بورڈ کے سربراہ۔ چنانچہ آئندہ اجلاس جو وسط ستمبر میں ہوگا، اس سے پہلے پہلے سپاہی صحابہ وہ تمام لٹریچر قابل اعتراض جو پاکستان اور ایران سے چھپا ہے وہ ملی کونسل کے سپرد کرے گا۔ اگر ملی کونسل میں ان کتابوں سے بیداری کا اعلان بحثیت مجموعی نہ کیا گیا، اور شیعہ نے ان کتابوں سے بیداری کا اعلان نہ کیا، سپاہی صحابہ ملی کونسل کو خیر آباد کہہ دے گی، ہم ایک لڑے کے لیے ملی کونسل میں شامل نہیں رہے۔ مولانا آدم پارتا دیر کا پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، کس الزام کے تحت؟ کہ بی بی سی نے ایک فلم جاری کی جس میں مولانا آدم پارک کو دکھایا گیا، اور ساتھ ان کے گن مینوں کو اسلحہ برار کھڑا کر کے دکھایا، اور جو اصل انٹرویو ان سے لیا گیا اپنے موقف کے بارے میں وہ انٹرویو حذف کر دیا گیا، اور اصل چیزوں کو کاٹ کر اور توڑ مروڑ کر صرف ایک گن مین اور جنابی علی کلاشن کو پردار ایک آدمی، یہ ایک جماعت کا لیڈر بنا کر پیش کیا گیا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے بی بی سی کے نمائندوں سے کہا اسلام آباد میں کہ تم گٹر صاف کرتے ہو، تم بدماش ہو، تم جھوٹے ہو، میں مغرب کے میڈیا کو پیر ٹھوکر سے اڑاتا ہوں، امریکہ یا برطانیہ کا کوئی میڈیا سپاہی صحابہ کے خلاف پروپگنڈا کرے گا ہم اس میڈیا کو تشدد بند کریں گے، ہم یہودیت کے پروپگنڈے ہو اور ایران نوازی کو اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، ہم نے مولانا آدم طارق صاحب کو گرفتار حکومت نے کیا، سپاہی صحابہ کی مرکزی شعبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا آدم طارق کے خلاف حکومت بھری ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ پوری جماعت نے فیصلہ کیا آدم طارق کا دامن صاف ہے، اس لیے مولانا آدم طارق اگر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں تو سپاہی صحابہ کی شورا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس بنیاد پر مولانا آدم طارق نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا، کیا یا نہیں کیا؟ اور آج دیر نہ ہو ان کی تفتیش ہوئی، ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، کئی ایجنسیوں نے ان سے پوچھا ہے آپ کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا، آپ کے پاس چندہ پیسے کہاں سے آئے، ہم نے اس کی انکوائری کرائی ہے، سپاہ صحابہ کے تمام اکاؤنٹوں کی چھان بین ہوئی ہے، تفتیش ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر آدم تارک گنہگار ثابت ہوتا تو ٹیلی ویژن پر اگر کراچی کے ایک سپاہ صحابہ کے کارکن کے مجرم ثابت ہونے پر ٹیلی ویژن 3 دن تک خبر دیتا رہا ہے اور وہ بھی جھوٹی خبر تھی، تو آدم تارک اگر گنہگار ثابت ہوتا تو اس کی خبر پاکستان کا ٹیلی ویژن نہ دیتا، ریڈیو نہ دیتا، یہ پروپیگنڈا نہ ہوتا. آج 1.5 ماہ ہو چکا ہے، آدم تارک کا دامن صاف ہے، آدم تارک پر کوئی الزام حکومت ثابت نہیں کر سکی ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ صدر پاکستان اور بے نظیر بھٹو صرف آدم تارک کو رہا کرنے کا اعلان کرے. اگر آدم تارک کو تم نے رہا نہ کیا اور چند دن تک اسی طرح بغیر چم اور قصور کے تم نے انہیں حراست میں رکھا تو پھر میں کار دوں گا پورے ملک میں، کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک سپاہی صحابہ کار دے گی، اور اس کال میں 1 لاکھ نوجوان سروں پہ کفن پہن کر سڑکوں پہ آئے گا اور احتجاج کرے گا، اور سڑکوں پہ دھرنا ماریں گے، اور سڑکوں پہ آئیں گے احتجاج کریں گے. ساری بال کے جوانوں، جب میں کار دوں گا لبیک کہو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر، دونوں ہاتھ اگر سپاہی صحابہ نے کال دی تو سر پہ کفن باندھ رہے، سڑکوں پہ آؤ گے، گرفتاریوں پابندیوں سے ڈر کر آؤ گے یا بے خوف ہو رہا ہوگے؟ بے خوف ہو کر آؤ گے. آپ کھڑا کر کے کلمہ پڑھ کے بعد آؤ، کلمہ پڑھ کے سڑکوں پر آئیں گے، کفن تیل کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سپاہی صحابہ اس قسم کی کوئی زیادتی کو برداشت نہیں کرے گی کہ تم بلا جواب ہر ایک لیڈر کو گرفتار کر کے نظر بند کر کے رکھو جس کا کوئی جواب. لاہور میں ڈاکٹر نقوی قتل ہوا، اس کے جرم میں بے گناہ سپاہی صحابہ کے 3 سوائی عہدیدار ڈاکٹر منظور شاکر مجبر والی انقلابی اور محمود اقبال پنجاب کے جنرل سیکرٹری 6 ماہ سے گرفتار کیا ہوا، اور آپ دیکھیں آج تینوں ایجنسیوں نے لاہور میں ستیش کر دی، ان تینوں ہمارے صوبائی عہدیداروں کو بے گناہ کرا دیا، اس کے باوجود وہ حراست میں لیا میں ایک ایم پی شیعہ ایم پی ملک اللہ بخش سامیہ کا بھائی نیاز سامتیہ قتل ہوا. اس قتل کے کیس میں سپاہی صحابہ کے چند نوجوانوں کو وہاں کے ایس پی نے ملوث کیا اور ان کا ایف آئی آر میں کوئی نام بلا جواب ان کو ملوث کیا، اور ملوث کر کے ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا کہ ان کو اشتہاری کرا دیا اور ان کے لیے گرفتاری کے لیے 3 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا. کیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بتاؤ قاری سمیع اللہ لاہور میں شہید ہوا ان کے قاتلوں کے لیے تو تم نے کوئی انعام نہیں مقرر کیا؟ 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، قاری طاہر شہید ہوا اس کے لیے کوئی انعام قاتلوں کے لیے مقرر نہیں ہوا، قاری اللہ داد تصری شہید ہوا اس کے لیے تو کوئی نام تم نے مقرر نہیں کیا قاتلوں کے لیے، مولانا آدم تارک پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بدلے میں 2 گنمین مولانا آدم تارک کے شہید ہوئے، 22 اگست کو 1 سال پورا ہو جائے گا ان کے قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں ان کے لیے تو تم نے کوئی انعام مقرر نہیں کیا. مجھے بتاؤ 1 مہینے کے اندر ان لوگوں کو جن کا ایف آئی آر میں نام نہیں ان کو تم پکڑنے کے لیے 3 لاکھ کا انعام مقرر کرتے ہو، اور جو میری جماعت کے 36 آدمی شہید ہوئے ان کے لیے قاتل دن دناتے پھر ہیں، کیا یہ انڈیا کے شہری تھے؟ کیا یہ افغانستان سے آئے تھے؟ کیا یہ امریکہ برطانیہ کے لوگ تھے کہ جو پاکستان کا جن پر کوئی حق نہیں تھا کہ جن کے جو لوگ شہید ہو گئے اور ہو گئے اور ان کے قاتل دن دناتے پھرے؟ تمہیں یہ بدماشی چھوڑنی پڑی. ہم سپاہی صحابہ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر بٹو کے خلاف ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا آئیں گے، اور بٹو کے خلاف ایسا احتجاج ہوگا کہ اس کی نظریں یہاں رکھیں گے. اور بکواس بند کرو، بکواس بند کرو، ہم کا کافر کنارے لگاتے ہمیں جس سے اختلاف ہو کافر ہو جاتا ہے، غلط کہتے ہو. وٹو سے ہمارا اختلاف ہے لیکن کیونکہ اس نے ہمیں لکھ کر دیا کہ مرزا قادیانی کافر مرتد ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اس نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا اس بنیاد پر ہم اسے کافر نہیں کہتے، لیکن وٹو کے خلاف احتجاج ہوگا.
سڑکوں پہ ہوگا، بازاروں پہ ہوگا، اس کے خلاف چوکوں چوراہوں پہ لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے. وقت آ رہا ہے ہم بتائیں گے کہ تم کس طرح ہمارے کارکنوں پر زیادتی کر رہے ہیں.
احتجاج کرنا چاہیے نہیں چاہیے بولو؟ سپاہی صحابہ کے کارکنوں جب بھی تمہیں پل دی جائے اس کے لیے تیار ہو گئے؟ مولانا اعظم طارق کی رہائی یا محمود اقبال، منظور شاکر اور مجیب الرحمان انقلابی کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے،
اور ہمارے ساتھ سراہتن زیادتی ہو رہی ہے. اس زیادتی کو ختم کرنا ہوگا. ہم زیادہ دیر تک تمہاری زیادتی برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، لیا کا ایس پی اور جھنگ کا ایس پی، سپاہی صحابہ، ان دونوں کی تبدیلی کا مطالبہ کریے. ان کو فی الفور تبدیل کرو، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ تم جان بوجھ کر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ سپاہی صحابہ کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ لٹریچر سمجھ میں آ چکا ہے؟ سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ پرچم لہراؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے آپ کا کریں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ یونٹ بنائیں گے. بستیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں سپاہی صحابہ کا مشن عام کرو گے، پروگرام عام کرو گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اے اللہ، غلطیاں معاف کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر، ہماری مشکلات آسان کر، حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ، سپاہی صحابہ کے اس عظیم پروگرام کو قبول فرما. جن نوجوانوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے اہتمام کو قبول کر.